أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مبارك بقرة آيات نمبر 265 سے آيات نمبر 269 265 سے 269. اس صفحے پر پروردگار عالم نے انفاق ہی کی بحث کو آگے بڑھایا. انفاق کے حوالے سے یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ان لوگوں کا ذکر پہلے ہو چکا کہ جو ریاکاری کے ذریعے احسان جتا کر یا اذیت پہنچا کر اپنے اس انفاق کو ضائع کر دیتے ہیں. اب یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اپنے انفاق کو مثبت انداز سے پیش کرتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور دوسرا ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے اندر ایک استحکام پیدا کریں، ایک سخاوت کا جذبہ جو موجود ہے تو اسے مزید مستحکم کریں، اور اگر نہیں موجود ہے تو اسے آہستہ آہستہ ڈیولپ کریں. یہ ایک اخلاقی خصوصیت ایک انسان کی بن جاتی ہے کہ جہاں پھر پہنچنے کے بعد انسان اس سخاوت میں یا اس صدقے کو دینے میں یا خدا کی راہ میں خرچ کرنے پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرتا، انریسٹ فیل نہیں کرتا. تو ظاہر ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہی ڈیولپ ہوتا ہے. تو پروردگار عالم ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے انفاق کی مثال اس باغ کی سی ہے کہ جو اونچائی کے اوپر ہو. اب ظاہر ہے جب وہ باغ اونچائی پر ہے تو سیلاب بھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور وہاں پر اگر موسلادھار بارش ہو تو وہاں پر جو فصل ہے، جو پھل ہیں، وہ بھی دگنے آ جائیں. یعنی ان کی وہ کوشش کہ وہاں پر اگر انہوں نے کوئی کھیتی کی، وہاں پر کوئی بیج بویا، وہ سیلاب سے بھی محفوظ رہا، اور وہاں پر جب بارش ہوئی تو اس بارش نے نتیجہ دیا کہ وہ جذب ہوئی بارش، اور اس کے نتیجے میں زمین سے فصل اگی اور دگنی فصل، دگنا پھل اس میں سے آیا. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ اگر موسلادھار بارش نہ بھی ہو، فتل، اگر ہلکی پھوار بھی پڑے تو وہ بھی نتیجہ خیز ہو، اور اس کے نتیجے میں بھی زمین سے فصل اگنا شروع ہو جائے، اور اللہ جو تم اعمال انجام دیتے ہو ان کو دیکھ رہا ہے. یہ پہلی مثال تھی. اب دوسری مثال آتی ہے جس کے اندر ایک اور انداز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک انسان کبھی بھی جب کاشت کرتا ہے، فصل اگاتا ہے، باغ بناتا ہے، اس میں محنت کرتا ہے، وہ کھجور کا پھل لگاتا ہے، اس کے اندر درخت اگاتا ہے، انگور اس کے اندر لگاتا ہے، اور ایسا ایک باغ اس نے تیار کیا کہ جس کے یہاں پانی کی بھی فراوانی ہے، نہریں بہ رہی ہیں، اور ہر طرح کا پھل اس کے اندر موجود ہے. اب ان تمام تر چیزوں کا پرپز کیا ہے؟ ایک انسان جوانی کے اندر اپنی محنت کرتا ہے تاکہ جب برا وقت آئے، بڑھاپا ہو، تو اس بڑھاپے کے اندر اس کو یہ سارا سرمایہ جو اس نے جمع کیا ہے وہ اسے فائدہ دے. اگر ایسے میں اس بڑھاپے میں بڑھاپے کی اولاد بھی ہو اور بچے ہوں، چھوٹے بچے ہوں، یعنی خود انسان بوڑھا ہو چکا ہے مگر بچے چھوٹے ہیں، تو اب اس کے اندر اس کی اور زیادہ اس کو حاجت ہوگی. ایسے میں فرض کرو کہ اگر آگ کا گولا آ جائے اور اس کے نتیجے میں وہ سارے کا سارا باغ جو ہے وہ جل کر خاک ہو جائے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے تو یہ سب کچھ کیا ہی اس لیے تھا کہ برے وقت میں یہ اس کے کام آئے. حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت عمدگی کے ساتھ اس میں تبصرہ کیا کہ اعمال کے پودے زندگی کی سرزمین پر اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ ضرورت کے وقت، اور وہ ضرورت کا وقت آخرت کا ہنگام ہے، انسان کے کام آئے. لیکن اگر وہ ریاکاری کی خیرات ہے یا وہ احسان ہے جس کے بعد اس نے احسان جتایا ہے یا دل آزاری کی ہے، تو یہ بزل و سخا خوب اپنی بہار دکھاتا رہا کہ تعریفیں ہوں، نام پھیلا، شہرت ہوئی، مگر جب اصل ضرورت کا ہنگام آیا تو اس وقت یہ پورا باغ جلا ہوا خاکستر نظر آئے گا اور ذرا بھر بھی اسے فائدہ حاصل نہ ہوگا. یہ بالکل اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا گیا. وہ دو مثالیں ہو گئیں کہ جس کے ذریعے سے انفاق کو سمجھایا گیا. اب اس کے بعد دو اصول انفاق کے حوالے سے بیان کیے جا رہے ہیں. پہلا کہ خدا کی راہ میں جو خرچ کرو تو جو تم نے پاکیزہ کمائی کسب کی ہے، جو تمہاری حلال کمائی ہے اور جو اللہ نے نکالا ہے، تمہارے لیے فراہم کیا ہے زمین سے، اسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حرام کی کمائی سے خرچ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. حرام انسان کا ہے ہی نہیں کہ وہ اس میں تصرف کر سکے. یہ پہلا اصول دیا گیا. دوسرا اصول یہ دیا گیا کہ قصد بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں کہ جو مال ردی ہے، بیکار ہے، خبیص ہے، یوٹیلیٹی اس کی کوئی نہیں ہے، اسے تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جبکہ وہ چیز ایسی ہے کہ اگر تمہیں پیش کی جاتی تو تم بھی آنکھیں بند کر کے ہی اسے لیتے، تمہارا دل نہ ہوتا کہ تم اسے قبول کرتے۔ تو جان لو کہ اللہ بے نیاز بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، ایک ہے کہ کسی چیز کی یوٹیلیٹی ہے مگر وہ یوٹیلیٹی ریلیٹیولی کم ہے، اور ایک ہے کہ اس کی یوٹیلیٹی ہی بالکل نہیں ہے۔ مثلا بالکل مضر ایکسپائری ڈیٹ کا اگر کوئی دوا ہے، اگر وہ غریبوں کے اندر تقسیم کر رہا ہے تو اس کا تو کیا فائدہ ہونا ہے۔ یا مثال کے طور پر کھانا ہے جو بالکل سڑا ہوا ہے، تو ایک انسان اگر بہت بھوکا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس موقع پر تو شاید آنکھیں بند کر کے وہ بھی لے لے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے بہت سخت جملہ یہاں پر استعمال کیا ہے کہ اللہ غنی ہے اور حمید ہے، یعنی یہ تم دے اس کو رہے تھے مگر اگر تمہارا مقصد خدا تھا تو گویا تم نے خدا کو اس قابل سمجھا کہ اپنا وہ مال کے جسے تم خود بھی لینے کے لیے تیار نہ ہوتے، جس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں تھی، وہ تم نے پروردگار عالم کو پہنچایا۔ تو یہ پروردگار عالم کو انتہائی حقیر سمجھنا ہوا معاذ اللہ۔ یہ بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ افراد انتہائی خراب کھجوریں جو ہوتی تھیں وہ حاضر کر دیتے تھے۔ اب ظاہر پیغمبر اکرم صدقہ تو اول قبول نہیں کرتے تھے، وہ تو ہدیہ قبول کرتے تھے، لیکن صدقے کو وہ تقسیم کیا کرتے تھے، تو یہ اس کی مذمت میں یہ چیز بظاہر محسوس ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد دو وعدے ہیں کہ جو شیطان کے ہیں اور دو وعدے ہیں جو پروردگار کے ہیں، ان کا ذکر آیا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، یعنی تمہیں خوف دلاتا ہے، وعدہ کرتا ہے، تمہیں خوف دلاتا ہے کہ فقر کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، کہ اگر تم نے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا تو تمہارے پاس کیا بچے گا، اور تمہیں برائیوں پر، بدکاریوں پر، فحشا کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، بخشش کا اور فضل و کرم کا، اور اللہ وسعت والا ہے اور اللہ علم والا ہے۔ تو خیالات تو انسان کے دل میں آتے ہیں، وہ خیالات کس کی طرف سے ہیں، خدا رحمان کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے؟ تو جو خیال اس طرح کا ہو کہ جس کے بعد انسان اس نیک عمل سے رکنے کا سوچے، تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ اور اگر وہ خیال لوگوں کے درمیان قربت اللہ تقسیم کرنے کا ہو، بخشش کا ہو، تو پروردگار عالم کی بھی بخشش کا وعدہ ہے، اور یہ الہام بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے، تو اگر ایک انسان خدا کے اوپر یقین رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ وہ خدا کے وعدے کو بھی اہمیت دے۔ آخری آیت جو اس صفحے پر ہے کہ یؤت الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو ایک حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ سمجھ، فہم، کہ جس کے بعد انسان یہ سمجھ سکے کہ کسی کام کو کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ اب اگر انفاق ہی کی اگر آپ بات کریں تو بہت سے اصول ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم نے بیان کی ہیں۔ تو انسان خدا سے اگر حکمت مانگے اور اس کو حکمت ملے تو اس کے فیصلے درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آخری بات یہ کی گئی کہ نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر صاحبان عقل، یعنی اتنی عقل تو ہو کہ انسان اپنے عقائد کو درست کر سکے تو وہ سمجھ سکے گا کہ خدا کا وعدہ کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے نفس کے اندر وہ سمات آئے گا جو صفحے کے اندر پہلی بات آئی کہ تثبیتم من انفسہم، کے خرچ کرو تاکہ تمہارے نفس کے اندر ایک استحکام پیدا ہو سکے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 270 سے 274، 270 سے 274۔ انفاق، خدا کی راہ میں خرچ کرنا، یہی بحث آگے کنٹینیو ہوتی ہے، اور پروردگار عالم گویا یقین دلاتا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا جو تم نظر یا منت مانتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو اللہ یقیناً اسے جانتا ہے، یعنی بے فکر رہو، اس کی جزا محفوظ ہے، وہ کہیں جانے والی نہیں ہے۔ نظر یا منت ماننے کا جو طریقہ ہے اس کی تفصیل توزیع مسائل میں دیکھی جا سکتی ہے، کہ جس میں ایک انسان باقاعدہ ارادہ کرتا ہے اور زبان سے ایک صیغہ بھی جاری کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے نفقے کے ساتھ اس خاص نظر کو بھی شامل کیا۔ وما للظالمین من انصار، اور جو ظالمین ہیں پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے میدان میں کوئی پارٹی بازی ایسی نہیں چل رہی ہوگی، وہاں تو جو مددگار ہیں وہ بھی انہیں اعمال اور عقائد کی بنیاد پر جو انسان نے دنیا میں اختیار کی ہیں۔ وہاں پر اس دنیا کا معاملہ ختم نہیں ہو سکتا کہ حق نہ حق کی خاطر کوئی دوست آگے آ جائے اور انفلوئنس کر کے بچا لے۔ اب یہاں پر ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ ظالمین سے مراد کون ہے؟ تو ایک بات یہ سامنے آتی ہے اور واضح ہوتی ہے کہ وہ جو غلط کاموں میں انفاق کرتے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ امام باڑہ بنانے کے لیے، مسجد بنانے کے لیے، اسپتال کے اندر چندہ دے دیا اور قربتاً اللہ اس کام کو انجام دیا، اور ایک ہے برے کاموں کے لیے، مثلا نائٹ کلب بنانے کے لیے یا کسی شراب کی محفل کو آرگنائز کرنے کے لیے، کسی کنسرٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں جو خرچ ہو رہا ہے یہ وہ خرچ نہیں ہے کہ جس کو تعریف کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسی ہی کوئی بری نظر غلط کام کی، اسی طرح سے وہ افراد جو زکوٰۃ اور صدقات کو روکتے ہیں جبکہ وہ واجب ہو چکے ہوں، اور وہ افراد جو نظر کرتے ہیں اور نظر کو پورا نہیں کرتے، یہ سارے وہ افراد بنیں گے جو ظالمین کی کیٹیگری میں جائیں گے اور ان کا پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ آگے پروردگار عالم نے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے دو اہم باتیں بیان کی کہ اگر تم آراستہ آشکار دکھا کر صدقات دو تو بھی یہ کتنا اچھا ہے، اور اگر چھپا کر دو، چھپا لو اس کو اور فقراء کو عطا کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تمہارے برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا، اور جو تم اعمال انجام دیتے ہو خدا ان سے باخبر ہے۔ اب اصولی طور پر ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ جب خدا کی راہ میں دیا جائے تو اس طرح سے دیا جائے کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی چھپا کر دیا جائے۔ یہ بات درست بھی ہے، مگر یہاں پر پروردگار عالم نے آشکارا دینے کو بھی، ظاہر کر کے دینے کو بھی بہت تعریف کی نظر سے دیکھا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو وہ ریاکاری ہے کہ جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا اور اپنے آپ کو سخی کہلوانا، وہ تو یقیناً اس کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ان پرنسپل یہ بات تو بیک گراؤنڈ کے اندر موجود ہے کہ چھپا کر دو یا آشکارا دو، دونوں صورتوں میں یہ دیا تم نے خدا کے لیے، قربتاً اللہ، تمہارا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں لوگوں کے سامنے سخی کہلوانے کا شوق ہے، بلکہ ایشو یہ ہے کہ انسان اس موقع پر اس نیکی کو ظاہر کر کے گویا دوسروں کو بھی شوق دلانا چاہتا ہے۔ قربتاً اللہ اس نے اس کام کو انجام دیا اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے ایک رغبت حاصل کریں اور شوق ان کا بھی بیدار ہو۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ کی ایک تعداد ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ اگر جو مستحب صدقات ہیں، جو مستحب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، جو واجب نہیں ہے، تو اس کو چھپا کر دینا بہتر ہے، اور جو واجب زکات ہے اس کو جب انسان دے تو دے تو قربتاً اللہ، مگر اس کے اظہار میں کوئی خرابی نہیں بلکہ اچھا ہے کہ اس طرح سے دوسروں کو شوق اور رغبت ہو۔ اور یہی کیس کبھی کبھی مستحب صدقات کے اندر بھی اپلائی کر سکتا ہے، جس میں حکمت کا بہرحال بہت زیادہ دخل ہوگا۔ آگے پروردگار عالم نے ہدایت کے حوالے سے یہ فرمایا کہ حبیب، آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ ان کی ہدایت کریں، اللہ جن کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اب ظاہر پیغمبر اکرم کو تو بھیجا ہی اس لیے کہ وہ ہدایت کریں، پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے اراء الطریق، یعنی راستہ دکھانا، یہ راستہ دکھانا پیغمبر اکرم کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے ہم دوسری جگہوں کو پڑھتے ہیں کہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بلاغ مبین کرے، پیغام کو صاف صاف پہنچا دے، راستہ دکھا دے، تو وہ تو ذمہ داری پیغمبر کی ہے۔ مگر کیا ایصال الی المطلوب، ہاتھ سے پکڑ کر منزل تک پہنچانا، یہ پیغمبر اکرم کا ذمہ نہیں ہے، یہ پروردگار کی طرف سے توفیق ہے، اور یہ پروردگار کی توفیق بغیر حکمت کے کسی کو عطا نہیں ہوگی۔ بلکہ مثلا جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ عنکبوت کے اندر کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں انہیں ہم اپنے راستوں کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں۔ یعنی اب رسول نے راستہ دکھایا اور اس کے اندر بھی ایک رغبت ہے، شوق ہے، وہی جو فکر نجات رکھنے والے افراد، تو پھر پروردگار عالم ان کو ہدایت کے اوپر لے آتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، تو پروردگار پھر ان کو منزل تک، مطلوب تک، مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو انفاق کی بحث کی جا رہی ہے، اس میں ہدایت کا یہ ذکر درمیان میں کیسے آ گیا، اس پر علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک تبصرہ کیا ہے کہ اس سے غالباً مراد یہ ہے کہ غیر مذہب کا آدمی اگر ہم سے سوال کرتا ہے تو اسے دینا کیسا ہے۔ بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر کسی غیر مومن یا غیر مسلم کو ہم نے دیا تو وہ تو گویا کھاری کنویں میں گیا، یعنی بیکار ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ یہ سوال زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہوا، اور اسی کے جواب میں یہ آیت اتری، اور خالق نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں خیرات دیتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر، تمہیں تو بس یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک انسان ہے اور وہ تمہاری امداد کا محتاج ہے، لہذا تم امداد کرو۔ اور حقیقت میں خود اپنی مدد ہے یہ کام کرنا کہ تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اور وہ کہیں جائے گا نہیں بلکہ خدا اسے پورا پورا تمہیں بے باک کر دے گا۔ آگے تبصرہ فرمایا کہ یہ ہے وہ وسعت نظر جو دین حق اپنے پرستاروں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ دین کی روح سے بے بہرا ہیں جو اس وسعت نظر کے حامل نہیں ہیں۔ تو بہرحال ترجیح جب ایک سامنے آ جائے کہ ایک مومن بھی ہے اور ایک غیر مومن بھی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک مومن کو ترجیح دی جائے گی، لیکن کیا غیر مومن کو نہیں دیا جا سکتا؟ بالکل دیا جا سکتا ہے۔ کیا غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا؟ دیا جا سکتا ہے۔ اب اگر اس کے اندر کوئی کافر حربی ہو اور بالکل ایک ہاسٹائل کیریکٹر ہو، وہ ایک الگ بحث ہے جس کو اپنے مقام پر فقہ کی کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے انفاق کی بحث ہی کو آگے بڑھایا اور خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کی راہ میں بالکل بیچارہ اور بے تدبیر ہو کر رہ گئے، یعنی بیچارے خود کچھ کر نہیں سکتے۔ ایک فقیر وہ ہے کہ جو خود بھی کچھ کر سکتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو بالکل کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ نہ کہیں ٹریول کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی گنجائش ہے، امکانات نہیں ہے۔ بیچارہ مجبور بھی ہے، فقیر بھی ہے، اور کبھی اپنے کیفیت کو ظاہر نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض سوال کرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو آگے بڑھ کر اپنے مسائل کا رونا روتے ہیں اور سیلف اسٹیم جو ہے اس کو بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں سفید پوش وائٹ کالر کہ جن کے لیے یہ کہنا بہت سخت ہوتا ہے کہ ہم اس وقت مستحق ہیں اور اس وقت مجبور ہیں۔ تو پروردگار عالم ان کا خاص طریقے سے ذکر کرتا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو ترجیح دی جانی چاہیے، کہ اگر یہ خود تو اظہار نہیں کریں گے مگر تم انہیں ان کے چہرے سے پہچان لو گے، اور جو بھی تم خیر کے حوالے سے خرچ کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپ کر اور اعلانیہ، ہر طرح سے، رات میں بھی دن میں بھی چھپ کر اعلانیہ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ اب یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے ان چاروں طریقوں سے راہ خدا میں خیرات دی ہے، اور اسی کی مدح قرآن مجید میں ان الفاظ سے ہوئی ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ہر شخص اس کو اپنے حوالے سے اگر شامل کرنا چاہے تو اس کو ان کاموں پر عمل کر کے امید کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم مولا کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے اور اس آیت کے ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اسے بھی ان ثواب کا حقدار بنائے گا کہ جو کبھی سردار کائنات کے ولی اور وارث اور ان کے جانشین کے شامل حال ہوا تھا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 275 سے 281، 275 سے 281۔ انفاق کی سبیل اللہ پر بحث آپ نے دیکھا کہ پیچھے کئی مرتبہ مختلف انداز سے پیش کی گئی۔ اب یہاں اس صفحے پر پروردگار عالم ربا، جیسے سود بھی کہا جاتا ہے اور انٹرسٹ کہتے ہیں، یوزری بھی کہتے ہیں، اس پر گفتگو کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر اور پیغمبر اکرم کی احادیث کے اندر اس حوالے سے بہت مفصل گفتگو آئی ہے، اور فقہا نے اسی کی روشنی میں اپنے فتاوی کو بھی مرتب کیا ہے۔ ربا کے حوالے سے ان پرنسپل تو معاملہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ربا کھاتے ہیں، یعنی ربا کو استعمال کرتے ہیں، وہ اسی طرح سے ہیں کہ جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر پاگل بنا دیا ہو اور باولا بنا دیا ہو۔ یتخبطہ الشیطان من المس، یہ عربی کا ایک محاورہ بھی ہے کہ جو مجنون اور پاگل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا انداز، اس کی عادتیں، اس کا چال چلن، اس کے اندر ایک عجیب ایبرپٹ ایک معاملہ ہوتا ہے، ایک اسموتھ انداز اس کا نہیں ہوتا، آسیب زدہ ہوتا ہے جیسے ایک مخبوط الحواس انسان ہو۔ اب یہ میدان قیامت میں ہوگا، قبر سے اٹھتے ہوئے ہوگا، کہ وہاں پر ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے ایک پاگل اور ایک مجنون ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ میدان قیامت میں وہی آثار ظاہر ہو رہے ہوں گے کہ جن کو انسان نے اس دنیا کے اندر کیا ہوگا۔ اس دنیا کے اندر بھی ہم اگر سود خور افراد کا جو انداز دیکھتے ہیں تو بظاہر ان کا انداز ایسا ہی ہے کہ اجتماعی طور پر لگتا یہ ہے کہ جیسے ایک ایسا شخص ہو کہ جسے پاگل بنا دیا ہے اس کے اس خط نے، کہ جس کے اندر وہ اسی خط کے اندر ملوث ہے اور مبتلا ہے، کسی طریقے سے زیادہ دولت حاصل کروں، چاہے اس کے اندر دوسروں کا استحصال ہو، ایکسپلوئیٹیشن ہو، یا پھر الزم کی ظاہر ہے کہ بنیاد اسی پر ہے۔ تو بہت مذمت کا انداز یہاں پر ہے۔ پھر پروردگار عالم نے ان لوگوں کے قول کو نقل کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بے ہے یعنی خرید و فروخت یہ بھی تو سود ہی کی طرح سے ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ایک بنیادی چیز جو یہاں پر بیان کی گئی وہ یہ کہ پروردگار نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو سود کو حرام قرار دیا ہے. اب یہ انسان کے لیے غور و فکر کا موقع ہے کہ وہ اس کے اوپر مزید سوچے اور غور کرے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں مکی صورتوں میں سے سورہ روم ہے کہ جس میں ایک اخلاقی نصیحت کے عنوان سے پروردگار عالم نے سود کا ذکر کیا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس ربا کے نتیجے میں تمہارے پاس اضافہ ہوتا ہے فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے نزدیک یقیناً اضافہ نہیں پاتا. پھر اس کے بعد مدنی سوروں کے اندر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے اندر پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی. تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کیا انداز اختیار کیے ہوئے ہے، بہت سخت مذمت ہے. اب اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ اگر یہ نصیحت آنے کے بعد جو رب کی طرف سے آئی ہے اگر کوئی رک جائے تو اسی کے لیے ہے کہ جو پہلے معاملہ گزر چکا، یعنی اب جو پہلے ہو چکا مزہ اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا، یعنی کم سے کم اس کے اوپر مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور پھر معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے کہ وہ معاف کرتا ہے. اور کس طریقے سے اگر ایک انسان توبہ کرتا ہے تو یقیناً خدا معاف کرے گا، مگر یہ معاملے کی سنگینی ہے جس کو اس ذریعے سے بھی سمجھایا گیا. اور اگر کوئی پلٹ آتا ہے واپس اسی کی طرف تو یہ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب ظاہر ہے کہ پلٹ آنا اسی صورت میں ہوگا کہ جب ایک انسان جان بھی چکا ہے کہ ہاں یہ چیز خدا کی طرف سے ناپسندیدہ ہے، سود کی حرمت ہے، اور پھر بھی اگر اس کو حلال سمجھ رہا ہے تو پھر یہ ایک طرح سے ضروریات دین کا انکار کرنا ہوگا، جو لیڈ کرتا ہے پیغمبر اکرم کی رسالت کے انکار پر، اور جو لیڈ کرتا ہے پروردگار عالم کے پیغام کے انکار پر، اور اس کے نتیجے میں ایک انسان کافر قرار پاتا ہے. اور یہ کفر جو ہے وہ اختیاری ہے، لہذا وہ آگ میں رہیں گے اور ہمیشہ اس میں جلیں گے. پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سود کو برباد کرتا ہے، حالانکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ سود کے نتیجے میں مال میں اضافہ ہو گیا، مگر وہ خدا اسے برباد کرتا ہے، مل جمیٹ کرتا ہے. وہ یوروی صدقات، اور تمہیں لگتا ہے کہ صدقہ دینے میں تمہاری جیب سے کچھ چلا گیا، مگر خدا اسے پروان چڑھاتا ہے، اس میں اور اضافہ کرتا ہے. اور اللہ یقیناً کفر اختیار کرنے والے، کتانی نعمت کرنے والے ناشکرے کو اور گنہگار کو دوست نہیں رکھتا. آگے پھر پروردگار عالم نے آیت نمبر 277 کے اندر ایک جامع کچھ اصول بیان کیے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، نماز کو قائم کیا اور زکات کو ادا کیا، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، محفوظ ہے، یعنی وہ بالکل پریشان نہ ہو، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ ان کو کوئی غم ہوگا، نہ مستقبل کا خوف، نہ ماضی کا غم. اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو سود بچ گیا ہے اسے اب چھوڑ دو، اس سے درگزر کرو اگر تم مومن ہو. صاحبان ایمان کو خطاب کیا اور آخر میں کہا کہ اگر تم مومن ہو، یعنی تمہارا دعویٰ ایمان تمہارے عمل کے ذریعے سے جسٹیفائی ہونا چاہیے. اگر تم سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر تمہارا دعویٰ ایمان قطع ایک نمائشی ایمان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگلی آیت تو پھر بہت ہی سخت ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے جنگ سے تعبیر کر دیا کہ اگر تم سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو جو تمہارا کیپٹل ہے، راس المال ہے، وہ تمہارے لیے ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. یعنی یہ نہیں ہم تم سے کہہ رہے کہ تمہارا کیپٹل بھی تم سے چھین لیا جائے، تمہارا کیپٹل تمہارے لیے، لیکن جو اس کے اوپر سود ہے اس کو ترک کر دو اور چھوڑ دو. پھر اس کے اندر ایک استثنائی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جو بہت مشکل میں ہو، پریشان ہو، تو پھر اس کو انتظار کیا جائے گا، اس کو مہلت دی جائے گی جب تک وہ آسانی کے ساتھ دے نہ سکے. یعنی اگر کیپٹل کا بھی معاملہ ہے تو کیپٹل بھی تم اس وقت وصول کر سکتے ہو کہ جب ایک انسان واقعاً سہولت کی کیفیت کے اندر ہو اور تمہیں لوٹا سکے. مثلاً ایک مثال ہے کہ اگر اس کو اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑے گا تمہارا قرض اتارنے کے لیے، تو تم کیپٹل کے وصول کرنے میں بھی اسے بے گھر نہیں کر سکتے، بہرحال تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر شوق دلایا ہے کہ وَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، کہ اگر ابھی بھی تم بخشش سے کام لو کہ اب یہ بیچارہ اتنا پریشان ہے تو اس کو خامہ خواہ میں اور زیادہ تنگ نہ کروں، اور میں اس وقت وسعت کے اندر ہوں تو میں اپنے جو قرض ہے اس سے درگزر کر سکتا ہوں، صرف نظر کر سکتا ہوں، اوائڈ کر سکتا ہوں، تو یقیناً یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اس کو معاف کر دو اگر تم اس بات کو جانو. پھر اگلی اور آخری آیت جو ہے اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے کے بچاؤ کی فکر کرو، وَتَّقُوا یَوْمًا اس دن سے کہ جس میں تم اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور ہر ایک نے جو کچھ کمایا ہے وہ اسے پورا پورا پہنچا دیا جائے گا اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ بعض مفسرین کے مطابق تو یہ آخری نازل ہونے والی آیت تھی، آیت نمبر 281، اور بعض دیگر دوسری آیتوں کے بارے میں بھی قائل ہیں، مگر بہرحال یہ آخری نازل ہونے والی آیتوں کے اندر تو بہرحال شمار کی جانی چاہیے، اور اس کا مضمون بھی ایسا ہے کہ جو بعید نہیں ہے کہ اس کی اس حقیقت کی طرف متوجہ کرے۔ تو انسان بہرحال پروردگار عالم کی پناہ میں رہے اور کچھ نہ کچھ کرتا رہے تاکہ آخرت کے حساب کتاب کے موقع پر شکل دکھانے کے لائق رہ سکے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے مالک قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 282۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صفحے پر فقط ایک ہی آیت ہے، اور یہ بہت طولانی آیت ہے، قرآن مجید کی طویل ترین آیت یہی ہے، اور اس کے اندر بعض مفسرین نے 15، بعض نے 18، اور بعض نے 19 تک احکام کو شمار کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ احکام کہیں پر کھول کر جب شمار کیے جائیں گے تو ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور کہیں پر اگر کمبائنڈ انداز سے ان کو ڈسکس کیا جائے گا تو ان کی تعداد کچھ کم رہ جائے گی، مگر بہت مفصل آیت ہیں۔ اور اگر آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ احکام وہ ہیں کہ جو حکیمانہ ہیں، کہ جن کے ذریعے سے ایک ایڈوائس، ایک مشورہ دیا جا رہا ہے، وہ فقہ اعتبار سے ان کو واجب شمار نہ کیا جائے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کی حیثیت اس اعتبار سے بھی مسلم ہے کہ وہ باقاعدہ ایک کمانڈمنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلا اس کے اندر پہلی ہی جو بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر کبھی کوئی قرض کا لین دین ہو رہا ہے تو اسے تحریری صورت میں لایا جائے، یہ ایک ایڈوائس ہے، اور جس کے بڑے ریپرکشنز ہیں، بڑے اس کے فوائد ہیں کہ اگر تحریر موجود ہو اور بعد میں کوئی اختلاف ہو تو اس کے نتیجے میں اس تحریر کو، اس ڈاکومنٹ کو ریفر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں بعد میں کسی ریفر کرنے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ایک حدیث کے اندر بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص لین دین میں تحریر اور گواہ کا اہتمام نہ کرے اور اس کے مال کے تلف ہونے کا یعنی ضائع ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو اگر وہ خدا سے اس بارے میں دعا کرے تو خدا اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، بلکہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا۔ تو یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت اہم ایک حکم ہے کہ اگر خاص طور پر جب قرض کا معاملہ ہو تو پھر دو پارٹیز ہیں، آپ تصور کر لیں کہ ایک وہ ہے کہ جو قرض دے رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو قرض لے رہا ہے، تو اب ان کے درمیان فقہ اعتبار سے درست ہے کہ وہ معاملہ ہو جائے گا اگر وہ تحریر نہ لکھوائیں، لیکن یہ کہ بہت تاکید اس آیت کے اندر کی گئی ہے کہ اس کو اگنور نہ کیا جائے تاکہ بعد کی مشکلات سے بچا جا سکے۔ اب ان احکامات کو ہم ذرا سا شمار کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ یہ تحریری صورت میں اس کو لکھا جائے، یعنی فقط وربل نہ رکھا جائے، اسے ڈاکومنٹ کیا جائے۔ دوسرا جو حکم یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی اپوائنٹ کی جائے، تیسرا آدمی ہو کہ جو اس ڈاکومنٹ کو لکھنے والا قرار پائے، یعنی پارٹیز لکھنے کے بجائے ایک تھرڈ پرسن جو نہ اس پارٹی کا نہ اس پارٹی کا، وہ اس تحریر کو شکل دے۔ اس کے بعد تیسرا حکم یہ ہے کہ کاتب کو چاہیے کہ دستاویز لکھتے وقت حق کو پیش نظر رکھے اور عدل کے ساتھ جو واقعہ ہے اسی کو لکھے۔ چوتھا حکم کہ جس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے تو وہ لکھنے سے گریز نہ کرے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں، اس زمانے میں تو خیر پڑھے لکھے افراد ہوتے ہی بہت کم تھے، لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی مرتبہ انسان کانفیڈنس محسوس نہیں کرتا اگر کہ اسے لکھنا بھی آتا ہو کہ وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم کے اندر اس کو لکھ پائے گا یا نہیں لکھ پائے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے اندر کچھ صحیح طرح سے نہ لکھوا سکے۔ تو بہرحال لکھنے والا اس مدعے کو کہ جو اسے ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے اسے صحیح فارم کے اندر اگر لکھ سکتا ہے تو بہت تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اور یاد رکھے کہ جو اس کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہے یہ بھی ایک نعمت پروردگار ہے جو خدا نے اسے تعلیم کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگلا حکم ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ ڈکٹیٹ کون کروائے، تو ڈکٹیشن اس کے اندر یعنی لکھوانے کا کام وہ کرے कि जिसके जिम्मे पर यह कर्ज है, यानी एक तो पैसा दे रहा है और दूसरा वो है कि जिसके जिम्मे पर यह आएगा कि मसलन वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल के बाद ये पैसा लौटाएगा, तो ये शख्स जिसकी जिम्मेदारी बन रही है वो उस डिक्टेशन को दे और साथ में कातिब उसको लिखता जाए और दूसरा फरीक जो है सुनता जाए। जाहिर है कि उसे ऑब्जेक्ट करने का हक होगा, लेकिन ये कि इबारत बहरहाल डिक्टेशन उसकी तरफ से हो और उसकी ड्राफ्टिंग जो है वो कातिब की तरफ से हो। फिर उसके बाद जो अगला हुक्म है वो यही है कि जो लिखवाने वाला है वो भी अल्लाह का खौफ रखे, तक्वा इख्तियार करे और किसी किस्म की कोई कमी लिखवाने के अंदर ना हो और कातिब भी इसके अंदर कोई कमी ना करे। फिर उसके अंदर एक केस डिस्कस होता है अगले हुक्म के अंदर कि अगर मकरूज सफी और नादान है, यानी अपने माली उमूर की वो देखभाल सही तरह से नहीं कर सकता या कमजोर है, ज़ईफ है, नाबालिग है मसलन, या कम अकल है, गूंगा है, उसके अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो नहीं लिखवा सकता, तो फिर उसका वली मसलन उसका बाप या उसका दादा उसकी जगह पर डिक्टेट करवाएगा और वो भी उसके अंदर अदल का ख्याल रखेगा। फिर उसके बाद गवाहों के हवाले से मुतवज्जे किया गया कि तरफैन को, यानी दोनों पार्टीज को चाहिए कि दस्तावेज पर 2 गवाह भी बना लें और ये दोनों गवाह बालिग और मुसलमान हों, मिन रिजालिकुम, तुम में से मुसलमान हो और मर्द हो, ये गवाही के लिए मुकर्रर किए जाएं। और अगर 2 मर्द मुमकिन न हो तो 1 मर्द और 2 खवातीन को भी गवाह बनाया जा सकता है और गवाहों को काबिल एतमाद होना चाहिए और अदालत की सफत उनके अंदर होनी चाहिए। और फिर उसके बाद ये भी बताया गया कि 2 खवातीन की गवाही क्यों यहाँ पर मांगी जा रही है। जाहिर है कि फजीलत का मामला तो तकवा के साथ है, कोई खातून भी अगर तकवा के अंदर आगे हैं तो वो मर्दों से बहुत आगे जा सकते हैं, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक फितरी जो एक खातून के अंदर एक नरमी मौजूद होती है गालिबन उसकी वजह से, कि ऐसा ना हो कि वो गवाही देने के अंदर उस नरमी की वजह से, जज्बात की वजह से मगलूब हो जाए और कहीं किसी किस्म की कोई कमी ना कर दे, तो इस वजह से यहाँ पर रखा गया, जैसे कि उलमाए कराम ने अपनी तफासीर के अंदर लिखा है और इस चीज को बयान किया है कि अगर एक खातून कहीं पर कोई चीज फरामोश कर रही हो तो दूसरी उसको रिमाइंड करा सके ताकि गवाही मुकम्मल हो सके। फिर एक मरतबा ताकीद हमें नजर आती है कि कर्ज थोड़ा हो या ज्यादा उसे लिखवाने में दिल तंग मत हो जाओ, यानी अनरेस्ट फील मत करो, तुम्हारे दिल के अंदर तंगी ना आए, क्योंकि बहरहाल अभी थोड़ी सी दर्द सरी ये बेहतर है इससे कि बाद में किसी किस्म का एक बहुत बड़ा मसला पेश आ सके। यहाँ पर खास तौर पर परवरदिगार आलम ने कहा अक्सद इंदल्ला, ये अल्लाह के नजदीक अदल इंसाफ की जमानत है और दूसरी तरफ गवाहों के लिए शहादत के वक्त तकवीयत और इत्मीनान का बायस है कि वो गवाह जब बोल भी रहे तो डॉक्यूमेंट भी उनके सामने है, और तीसरी चीज ये कि तुम खुद बाद में किसी शक और शुबे का शिकार न हो कि कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं दे दिया, कहीं मेरे जिम्मे पर कुछ बाकी तो नहीं रह गया। दोनों पहलू हो सकते हैं, जो दीनदार आदमी हो उसके दिल में ये ख्याल आ सकते हैं जिसकी वजह से जिंदगी जो है मुश्किल हो जाती है जब खौफ खुदा भी साथ में हो, लेकिन अगर तहरीर मौजूद है तो उसको रेफर किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो अगला हुक्म हमें नजर आता है वो ये है कि अगर नकद मामला है, यानी ये तो कर्ज की बात हो रही थी लेकिन फर्ज कीजिए कि नकद मामला है जो हम रेडी मर्चेंडाइज होती है कि इस हाथ दिया और उस हाथ लिया, तो उसके अंदर कहा जा रहा है कि लिखवाना जरूरी नहीं है। अब एक इंसान है मिसाल के तौर पर गया दुकान के ऊपर और उसने बिस्किट खरीदे और उसने उसकी कीमत दे दी हैंड टू हैंड, तो उसके अंदर कतन जरूरी नहीं है कि इंसान कोई डॉक्यूमेंट बनवाए। अब उसके अंदर भी कि अगर कोई बड़ी खरीदो फरोख्त हो रही है, असल कोई इंसान मकान बेच रहा है, तो उसके अंदर पसंद किया गया कि कम से कम गवाह जरूर बना लिए जाए। और फिर उसके बाद गवाहों के हवाले से भी और जो कातिब है उसके हवाले से भी कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, कि ऐसा ना हो कि वो ऐसा फील करे कि जैसे मुझे एक हॉस्टाइल एटीट्यूड का सामना है कि मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो अब अगर उसे भी नुकसान ना पहुंचाया जाए और वो भी दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। और फिर उसके बाद हम आखिर में देखते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है यानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे फिर से ताबीत किया गया, यानी सब शदीद एक बदअमली गुनाह इसे शुमार किया गया। आखिर में हमें नजर आता है कि परवरदिगार फरमाता है वत्तकुल्ला वयुअल्लिमुकुमुल्ला, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और अल्लाह तुम्हें इल्म अता करता है, यानी इस तमाम मामले के अंदर भी जो तुम्हें समझाया गया बार बार तकवा की नसीहत की गई, तो अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में होना चाहिए और अल्लाह तुम्हें तालीम भी दे रहा है कि किस तरीके से अपने मामला को मुनज्जम करो। यहीं से एक और चीज भी
علماء کرام نے اس سے بات کی ہے, انٹرپریٹ کی, اور وہ یہ کہ علم جو ہے وہ صرف کٹ حجتی سے یا کسی کے سامنے زان و تلمس طے کرنے سے ہی نہیں آتا, بلکہ صحیح معنوں میں علم ایک نور ہے. العلم نور یغلبہ اللہ فی قلب من یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے دل میں اس نور کو داخل کر دیتا ہے. تو وہ جو کیفیت اس حدیث کے اندر بیان کی گئی اس کی طرف بھی اشارہ ان بزرگان نے سمجھا ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تمہیں علم عطا کرے گا کہ اس نور کو تمہارے دل کے اندر جگہ دے گا. یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہاں پر یہ آیت جو ہے اس کے اوپر تبصرہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 283 سے آیت نمبر 286 283 سے 286 یہ صفحہ سورہ بقرہ کا آخری صفحہ ہے, یعنی سورہ بقرہ یہاں پر مکمل ہو رہا ہے. ابتدا میں جو آیت ہمیں نظر آتی ہے وہ اسی بحث سے مربوط ہے کہ جسے کل ہم نے اسٹڈی کیا تھا گزشتہ آیات میں, کہ تحریر کی ضرورت ہوتی ہے اور تحریر کے ذریعے سے جو لین دین ہو رہا ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے اور بعد کے جھگڑوں سے بچا جا سکتا ہے. مگر ظاہر ہے کہ بعض ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جہاں پر تحریر کرنے والا کوئی اویلیبل نہ ہو, تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو ایک آلٹرنیٹو دیا جا رہا ہے اور اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ مثلا اگر تم سفر میں ہو اور کتابت کرنے والا لکھنے والا تمہارے لیے اویلیبل نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ تو رہن رکھ لو, یعنی رہن کے ذریعے سے مقروض جو ہے گویا قرض دینے والے کو اطمینان دلاتا ہے کہ میری ایک چیز تمہارے پاس موجود ہے تو تم مطمئن رہو کہ میں تمہارا قرضہ تمہیں ادا کر دوں گا. اب ظاہر الفاظ ہی سمجھ میں آتا ہے کہ رہن اس وقت رہن بنتا ہے مارٹگیج کہ جب وہ قرض دینے والے کے پاس پوزیشن میں قبضے میں چلا جائے. اور پھر ظاہر کی تیسری صورت بتائی جا رہی ہے کہ اگر مطمئن ہو تم میں سے کہ یہ جس کو میں قرض دے رہا ہوں وہ مجھے لوٹا دے گا, تو اگر رہن بھی نہ رکھوایا جائے تو بھی چلے گا, اور جس کے اوپر اعتماد کیا گیا ہے پھر وہ اس اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچائے, اس اعتماد کو زد نہ پہنچائے, اور جو امانت اب اس کے پاس ہے وہ لوٹا دے جب اس کا جو قرارداد کا سلسلہ تھا جب مکمل ہو جائے, مطلب 6 مہینے 8 مہینے سال جو بھی تھا اس کے مطابق وہ اس چیز کو لوٹا دے, اور وہ اللہ کا خوف رکھے, اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچائے. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دیکھو گواہی کو مت چھپانا, جس کے پاس اس طرح کی کوئی بھی چیز اویلیبل ہے تو اگر کسی اسلامی حکومت میں جج بلائے کہ تم آؤ اور بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا انفارمیشن ہے, تو ایک طرح سے اسے بعض علماء نے واجب کفائی قرار دیا ہے کہ وہ جو انفارمیشن ان کے پاس ہے گواہ کی حیثیت سے وہ اسی گواہی دے, اور اگر کوئی کچھ چھپاتا ہے تو پھر یقیناً یہ اس کے دل کے گنہگار ہونے کی دلیل ہے, اور اللہ جو عمل تم کر رہے ہو ان کو جانتا ہے. اگلی آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں, اور جو تمہارے دلوں میں ہے تم ظاہر کرتے ہو یا تم چھپاتے ہو اللہ ان کا حساب لے لے گا. اصولی طور پر تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ نیت کا کیا حساب ہوتا ہے جب تک انسان عمل نہ کرے, لیکن کئی عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ عمل ہی فاسد ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے انفاق کے اندر دیکھا کہ اگر کوئی ریاکاری کے لیے ہی خدا کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو وہ خدا کی راہ میں کہاں خرچ کرنا ہوا, تو یہ چیز دکھاوے کے لیے ہے, تو یہ دکھاوے کی نیت تو دل میں ہے جس کی وجہ سے وہ قابل محاسبہ اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. اسی طرح سے جیسے شرک کا معاملہ ہے تو شرک تو دل ہی کے اندر ہوتا ہے کہ جہاں خدا کے ساتھ کسی کو معاذ اللہ طریق قرار دے دیا جائے, تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر محاسبہ ہو سکتا ہے. پھر خدا فرماتا ہے جس کی چاہے وہ مغفرت کرے اور جس کو چاہے عذاب کرے. اللہ کا چاہنا بغیر وجہ کے نہیں ہوتا, وہ حکیم ہے, حکمت ہے, تو خدا حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے بالکل یہ اب اختتام کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رسول ایمان رکھتے ہیں اس پر کہ جو ان پر نازل ہوا, یعنی یہ دنیاوی لیڈروں والا معاملہ نہیں ہے کہ بہت سے کہتے ہیں اور لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں لیکن خود وہ دل سے کنوینس نہیں ہوتے. رسول پوری طرح سے کنوینس ہیں, دل سے کنوینس ہیں, وہ پوری طرح ایمان رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم جو ان پر نازل کیا ہے حق ہے, جو انہیں منتخب کیا ہے وہ حق ہے. تو رسول کا ایمان ہے اس پر کہ جو ان پر نازل ہوا ان کے
رب کی جانب سے، اور مومنین بھی ایمان رکھتے ہیں. مومن مومن بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب اس کا ایمان ہو، صرف نمائشی ایمان نہ ہو، حقیقی ایمان ہو. پھر اس کے بعد وہ تفسیر بیان کی جا رہی ہے. یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، ملائکہ پر بھی، کتابوں پر بھی اور رسولوں پر بھی. یعنی اللہ جو نازل کر رہا ہے، ملائکہ جو لے کر آ رہے ہیں، کتابیں وہ صحیفے وہ دستور جو ساتھ آ رہا ہے، اور رسول جن کے اوپر یہ ساری چیزیں نازل ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے رسولوں کے حوالے سے، وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں. ان کی فضیلتوں کا فرق ہونا الگ بحث ہے، جس کو پہلے بتایا گیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض، ان میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، مگر رسول ہونے کے اعتبار سے ہم کسی فرق کے قائل نہیں. ہم آدم سے لے کر خاتم تک تمام رسولوں کو، نبیوں کو مانتے ہیں. ہم عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں علیہ السلام. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، بعض پر ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. شریعتوں کا منسوخ ہو جانا اس بات کی وجہ نہیں بننا چاہیے کہ جو گزشتہ انبیاء ہیں ان کے نبی ہونے کا انکار کر دیا جائے. جو بہت اچھی ایک مثال دی صاحب تفسیر نمونہ نے کہ انسان جب نچلی کلاسز سے اوپر آتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو پچھلی کلاسز ہوتی ہیں ان کا احترام اس کے دل میں باقی رہ جاتا ہے. اگر سے وہ اگلی کلاس میں جا چکا ہے تو نصاب بدل گیا، لیکن جو پچھلی کلاسز کا جو ماحول تھا، جو وہاں پر اساتذہ تھے، ان کا احترام دل میں باقی رہتا ہے. پھر یہاں پر کہا گیا کہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں، گویا ان کو یوں کہنا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا، کہ مالک ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں. غفرانک، ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. ربنا، تو ہمارا پالنے والا ہے. و الیک المصیر، اور تیری بارگاہ میں ہمیں پلٹنا ہے. یعنی دنیا میں ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم سنتے جائیں گے، اطاعت کرتے جائیں گے اور تیری مغفرت کے طلبگار رہیں گے. تو پالنے والا ہے اور بالآخر تیری طرف ہمیں پلٹ کر آنا ہے. اب جو ہمیں اس دنیا کے اندر مکلف بنایا گیا ہے، ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، ذمہ داری نہیں دیتا. یہ پروردگار کے عادل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، تو ہر نفس، جو بھی انسان ہے، جو وہ کماتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، اور جو اگر وہ کچھ برا کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہے. ربنا، اے پروردگار، اے ہمارے رب، لا تو آخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ مت کرنا، یعنی ہمیں معاف کر دینا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار، ہم پر ویسا بوجھ بھی نہ ڈالنا کہ جیسا گزشتہ امتوں پر ڈالا گیا تھا. یعنی ان پر جو بوجھ ڈالا گیا تھا، ویسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا جیسا پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے آسان شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہے. گزشتہ شریعتوں میں بعض جگہ ہمیں روایتوں میں 50-50 نمازوں کا بھی ذکر ملتا ہے، اور بعض ان کی حرکتوں کی وجہ سے بھی سزا کے طور پر کچھ ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اے پروردگار، یعنی انسان یہ دعا مانگے، یہ پروردگار کی طرف سے ہے، مگر گویا انسان اپنی دعا کو، خالق کے کیے ہوئے فیصلے کو، اپنے دل کی آواز بناتا ہے جو مقتضائے عبودیت ہے. اللہ ونکن کی تعبیر میں کہ انسانیوں جو کہہ رہا ہے وہ اپنی دل کی آواز بنا رہا ہے اسی فیصلے کو جو خدا کا ہے. اے ہمارے پروردگار، ہم پر ویسا بوجھ مت ڈال کے جس کی ہم میں طاقت نہ ہو کہ ہم اٹھا سکیں. یہ پہلے اعلان ہو گیا کہ اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا. واف عنا، ہمیں معاف فرما. واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. معاف کر دے، یعنی جو ہم نے غلطیاں کی انہیں درگزر کر دے. واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، یعنی اس پر پردہ بھی ڈال دے. ورحمنا، اور پھر اس پر ہم پر رحم فرما، یعنی مزید نعمتیں بھی عطا فرما. انت مولانا، تو ہمارا مولا سرپرست ہے، ہمارا آقا ہے. فانصرنا، ہماری مدد فرما. علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. وللہ الحمد، الحمدللہ کی جہاں آیت نمبر 286 مکمل ہوتی ہے، اور سورہ بقرہ بھی اس کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ
سورہ آل عمران ہے کہ جس پر کل سے گفتگو ہوگی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.